حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ درود بھیجیے عظمت محمد۔ عزیزان گرامی، محمد حسینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام امام بارگاہ بیت اللہ میں عشرہ مجالس کی آج آخری مجلس، اور اس میں ہمارا موضوع کربلا تسلسل پیغام قرآنی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کے ذیل میں آپ نے سماعت کیا، اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اور اس کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا کہنا مانے، اللہ اس کی مشکلات میں اس کے کام آتا ہے۔ اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا کیا کام کرتا ہے؟ یخرجوہم، یہ یخرجوہم فعل مضارع ہے، اور عربی زبان میں فعل مضارع یعنی جو کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، یعنی انسان ایک دفعہ انجام دے دے تو کہتا ہے مثلا اس نے خراجہ، اس نے مثلا نکلا یا نکالا، وہ اس نے ایک کام کر لیا۔ لیکن یخرجو یعنی ہر دور ہر زمانے میں، توجہ رکھیے گا، کربلا تسلسل پیغام قرآنی یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ مسلسل یعنی جب سے کائنات بنی، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا قیام قیامت تک، اللہ کی ولایت کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل ہدایت کرتا ہے۔ اور کیسے ہدایت کرتا ہے؟ یخرجہم، مسلسل نکال رہا ہے۔ آدم کے زمانے میں آدم کے ذریعے سے نکالا، نوح کے زمانے میں حضرت نوح کے ذریعے سے نکالا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے توسط سے نکالا۔ اب کیا مطلب ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا ان انبیاء کا؟ نہیں، اللہ نے وسیلے بنائے ہیں کہ دیکھو ہدایت ملے گی تو انبیاء کے ذریعے سے، ہدایت ملے گی تو کتابوں کے ذریعے سے۔ اب اگر کتاب کو مانے گا تو وہ بت پرستی نہیں کرتا کہ جناب کتاب کو مانو، نہیں، تم اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ درود بھیجیے محمد والے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے زمانے میں اللہ ہدایت کر رہا ہے، سب کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب میرے حبیب مصطفیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے انسان کو، انسانیت کو تاریخوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا رہا۔ اس کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کے ذریعے سے یہ ولایت علی مرتضیٰ کو دے دی، توجہ رکھیے گا، پھر مولا علی نکالتے رہے ہر دور ہر زمانے میں، یہاں تک کہ ہمارے امام کی غیبت کا زمانہ آ گیا، ہمارا امام پردہ غیبت میں چلا گیا، تو اب کیسے اللہ ہدایت کرے گا؟ توجہ ہے؟ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم امام زمانہ کی تقلید میں ہیں، تو آپ امام سے موبائل پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ واٹس اپ پہ کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ امام کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ آپ ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، وہاں سے جواب آ جاتا ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی تو رابطہ ہوگا نا، سوال کریں گے تو جواب ملے گا، سوال کرنے کے لیے نظر آنا ضروری ہے، ڈھونڈنا ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے کہ مولا کی خدمت پہنچائیں، پھر مولا جو جواب دیں وہ بھی آپ کے سماعت کے ذریعے سے آپ کی اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر جو مغز موجود ہے اس کے اندر فٹ ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو کوئی رابطہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم نکال رہے ہیں، اس عصر غیبت میں بھی نکالیں گے۔ اب یہ سوال ہے، بچے سوال کرتے ہیں، بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئیں۔ ایک سوال کا جواب اور دے دوں جو دو تین دن سے ایک ہمارے بہت ہی معزز دوست نے ہمیں دیا تھا، نظر نہیں آ رہا، شاید آج نہیں آئے وہ۔ تو ان کے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، پھر 23 برسوں میں کیسے نازل ہوا؟ توجہ کیجئے گا بھئی، یہ کیسا قرآن ہے جو اچانک ایک رات میں نازل ہو گیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے 23 برسوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ صرف معجزہ ہے، یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک مرتبہ آپ کے قلب شریف و مطہر و نورانی پر نازل فرمایا۔ ان انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں آپ پر نازل فرمایا، یعنی یہ نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے احاطہ کر لیا، توجہ رکھیے گا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ اجازت دے، جس کو وہ اجازت دے۔ تو یہ قلب محمدی کو اجازت مرحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے، اے قلب محمدی، کائنات میں لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لو اس طریقے سے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی و نزول تدریجی، دفعی یعنی دفعتن، ایک دفعہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرما دیا، شب قدر میں نازل فرما دیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سالوں میں رسول اللہ کی زندگی کے آخری دنوں تک یہ قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، منافع تو نہیں ہے، یعنی جیسے جیسے آپ کو زندگی مل جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی وجود مل جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، ہستی مل جاتی ہے، پھر آپ گریجولی رشد کرتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پروان چڑھتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دفعہ قرآن کو خلاصے کی صورت میں رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا، وہ آپ نے بعین نہیں اس کو اخذ فرمایا، اور پھر 23 سالوں میں وہ آپ پہ مسلسل نازل ہوتا رہا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے کے سوالات ہم نے خود اٹھائے تھے کہ ہم جواب دیں گے، اور مسلسل جو نوجوان بچے ہیں وہ رابطے میں ہیں، کہنے مولانا آپ نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ سب کو آخر میں جواب دوں گا سکون کے ساتھ۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت کر رہے ہیں، مسلسل ہدایت کر رہے ہیں، تو امام تو پردہ غیب میں ہیں، اب کیسے ہدایت ہوگی؟ وہ آپ کا کوئی رابطہ ہے نہیں ہے امام سے رابطہ، پھر آپ کیسے پوچھیں گے؟ بات ہے یا نہیں ہے؟ سوال سالڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، واقعاً ہے بھی یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی، ساتھ ساتھ ہے نا، اس میں کچھ شرمانے والی بات نہیں ہے، میں امتحان نہیں لے رہا ہوں آپ کا، گھبرائیے مت۔ درود جو محمد والے محمد، جیسے ایک استاد مجھ سے 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، 4 جمع 4 8 ہوتے ہیں، 8 جمع 8 16 ہوتے ہیں، 16 جمع 16 32 ہوتے ہیں، اس نے کہا 32 جمع 32 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا سر جیسے آپ ابھی تک جواب دیتے رہے ہیں ایسے ابھی اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ۔ تو گھبرائیے مت، میں امتحان نہیں کر رہا، اور میں تو صرف یہ کہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ رہیں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ آواز جو ہے وہ کما حق کو ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور تھوڑی تھوڑی توجہ رہے گی آپ کی تو یہ گلا جو ہے ہمارا جو اس وقت بالکل بیٹھنے کے قریب ہے، یہ تھوڑی سی اس کو تقویت مل جائے گی۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ کہہ رہے مسلسل ہدایت ملے گی، وہ کیسے ہدایت ملے گی؟ امام تو پردہ غیب میں ہے. اب یہ سوال ہے. اس کا ہم نے ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا, آج دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور تقریباً تینوں عشروں میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ زمان عصر غیبت میں امام کیسے ہماری مدد کرتا ہے. ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی آپ کے ذہنوں میں ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا موضوع کو ایک دفعہ اپنے ذہن میں تکرار کر لیتے ہیں. کربلا تسلسل ہے پیغام قرآنی کا. خدا نے انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجیں, صحیفے بھیجے تاکہ انسان ہدایت پائے. اس کے بعد سرکار دو جہاں تشریف لائے, قرآن نازل ہوا, امامت کا سلسلہ شروع ہوا. خدا نے کہا اس لیے ہے یہ سب تاکہ تم ہدایت پاؤ, نجات پاؤ, سعادت پاؤ, اچھے بن جاؤ. جی تمہیں مولانا کی انجیکشن کی ضرورت نہ رہے, جب تھوڑا سا جی وقت گزر جائے گا تو پھر مولانا آئیں گے, پھر انجیکشن لگائیں گے. تو اس سے پہلے کہ مولانا انجیکشن لگائیں, کوئی نہیں, مولانا میں فٹ فاٹ ہوں, مجھے آپ کے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں, عزاداری کرتا ہوں. جو عزاداری کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اہل بیت کو مانتا ہے, اس کو کم حقوں ضرورت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑا بہت تو ضروری ہو جاتا ہے نا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ ولایت دو طرح کی ہے, ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریعی. ولایت تکوینی کے لیے ہم نے کہا تھا, امام نے کہا تمہیں جب بھی حاجت ہو کیا کرو, دعا مانگو, اپنی زبان سے اپنی حاجت پیش کرو. دسویں امام کا قول سنایا تھا, اذا کانت لک حاجۃ فحرک شفتیک. انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو کیا کرو, زبان سے پیش کرو, ہمارے پاس پہنچ جائے گا. یہ ولایت تکوینی ہے. تکوینی اس کو بھی بیان کرتے, تکوینی یعنی ہستی, ولایت ہستی, حقیقت, معنی, باطن. ولایت تشریع یعنی شریعت, یعنی قانون, یعنی کانسٹیٹیوشن, یعنی لا, اللہ نے جو بنایا ہے. یہ ولایت تکوینی ہے کہ امام مسلسل آپ پہ توجہ کیے ہوا ہے. ولا ناسین لے ذکر کو, ہم امام کو بھول جاتے ہیں, مہینوں مہینوں بھول جاتے ہیں کہ جو نماز کے بعد سلام کر رہے ہوتے ہیں سر کو جاتے ہوئے, پیر کو جاتے ہوئے, اس سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ جو ادھر ادھر ہوتی ہے, تبرک ادھر بٹ رہا ہے, توجہ ادھر ہوتی ہے, رخ ادھر ہوتا ہے کعبے کی طرف, جلدی سے ذرا ختم ہو, پہلے لائن میں لگ جاؤں. تو یہ کوئی سلام تھوڑے ہوا جی. کیا آپ کسی بڑے کو ایسے سلام کرتے ہیں, مثلا میں مولانا کو سلام کروں, مولانا ادھر میں کہوں السلام علیکم, آپ کہیں گے جناب کوئی ادب, تہذیب, تمیز, کوئی اخلاق, کوئی کردار ہوتا ہے. مولانا ادھر بیٹھے ہیں, دیکھ ادھر رہے ہیں, منہ تو آپ کا ادھر ہے لیکن دل کی توجہ کہیں اور ہے. دل کی توجہ کو امام کی طرف لائیں. منہ بھی ضروری ہے اور دل کی توجہ بھی ضروری ہے. وہ حقیقی سلام ہوگا, اور جب سلام ہوگا تو اس کا جواب بھی آئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر ہم نے امام رضا کا واقعہ نقل کیا تھا, شعر والا کیا تھا یہاں پہ جی, نہیں کیا تھا. ولایت تکوینی یعنی امام حق کے تصرف رکھتا ہے کائنات میں. ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کائنات میں جتنے روحانی سلسلے سب مولا کائنات پہ ختم ہوتے ہیں, سب مولا کائنات پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیفتہ بلا فصل ہے. جو کچھ بھی اللہ سے رسول تک پہنچا, اب رسول سے اس راستے سے جاری و ساری ہوگا. امام رضا مرائے مناظرہ کیا کرتے تھے. امام رضا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد, عالم کہا جاتا ہے. میں تو سبھی عالم تھے لیکن ہر امام کو خاص لقب دیا گیا ہے, عالم آل محمد. یعنی آل محمد میں ایک عالم ہے. بڑے مناظرے کیے امام نے, علمی, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, آتش پرستوں سے مناظرے موجود ہیں. تاریخ پڑھیں بچے, نوجوان بچے پڑھیں, دیکھیں امام نے کیسے کیسے علمی مناظرے کیے ہیں. دہریوں کو خدا والا بنایا ہے, نبوت کا انکار کرنے والوں کو نبوت کی طرف لے کے آئے, امامت کے منکروں کو امامت کی طرف لے کے آئے. یہ بادشاہ جو تھا یہ بہت تیز تھا. اس نے کہا کہ میں مناظرے کراؤں گا, کہیں نہ کہیں تو امام شکست کھا جائے گا. لیکن امام تو امام ہوتا ہے جس کو اللہ امام بنائے. جس کو اللہ امام بنائے تو پھر وہ سب سے آگے ہوتا ہے, علم میں بھی آگے, شجاعت میں بھی آگے، سخاوت میں بھی آگے، جتنی مثالیں آپ تصور کرتے جائیں، جس کو اللہ امام قرار دیتا ہے وہ زندگی میں ہر انسانی صفت میں آگے نظر آتا ہے، ہر انسانی صفت میں آگے نظر آئے گا، پیچھے نظر نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ شکست کھا جاتا ہے سامنے والا۔ اب اس نے کہا کہ کیا کریں، اس نے کہا تو جادوگر کو بلایا، کہا کہ دیکھو جب امام جیت جائیں اور دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو جادوگر تم کیا کام کرنا، جب امام ہاتھ میں روٹی کے نوالے لیں تو جسارت کرنا اور امام کے ہاتھ سے روٹی کرنے والا چھین لینا۔ جادوگر آ کے بیٹھ گیا کہیں کونے میں، امام نے مناظر کیا، کامیاب ہو گئے، فتح مند ہو گئے۔ اس کے بعد دسترخوان پہ آ گئے، آئیے یا ابن رسول اللہ۔ یہ بہت بڑا ڈرامہ تھا، یا ابن رسول اللہ کہہ کے بلاتا تھا، کالے رنگ کو اپنا قومی رنگ قرار دیا آل محمد کے لیے۔ ایسے سفر دھوکے مت کھائیے بھائی، لباس سے دھوکہ مت کھائیے، امامے سے، ٹوپی سے، شیروانی سے، ابا سے، خبا سے دھوکے مت کھائیے۔ امام کا صحابی تھا امام رضا کا، اگر آپ نے وہ سیریل نہیں دیکھی جا کے دیکھیے گا، وہ آخر میں کیا وہ بادشاہ کے گن گانے لگا، بجائے اس کے کہ امام کا کلمہ پڑھتا وہ تھوڑا سا ادھر چلے گئے، وہ کہ نہیں بادشاہ بڑا عالم ہے، آل محمد کے لیے یہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں، آج بھی لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ تو دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے امام، اس نے اشارہ کیا جادوگر کو، بادشاہ نے، اس نے جسارت کی، بے ادبی کی، تو امام نے دائیں بائیں دیکھا، سامنے قالین پر ایک شیر بنا تھا، توجہ کیجیے گا، شیر بنا تھا۔ امام نے کہا خود ہارا، اب وہ نہ جانے پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا، وہ آیا آنن فانن، اس نے جادوگر کو کھایا، اس کی ہڈیاں چبا گیا، اس کے خون کو چٹ گیا، اور دوسری طرف بادشاہ کی طرف دیکھے گا، مولا اجازت ہے، بھوک لگی ہے پتہ نہیں کب سے۔ امام نے کہا نہیں نہیں، یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں واقعہ، یہ ایسا نہیں ہے، یعنی الفاظ بتا رہا ہوں کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ تو امام کہنے اس کو رخصت ہے، ارے اسی کے ذریعے سے تو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کھا جائے گا تو ولایت کا پیغام کیسے پہنچے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ بڑا سٹ پٹ آئے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو قالین کا شعر تھا، عکس تھا، تصویر تھا، امیج تھی، یہ کہاں سے زندہ شعر نکل آیا؟ یعنی اب امام نے کہا خود ہادا، یعنی کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان عصمت سے جو جملے نکلے تو اتنا تصرف ہو جاتا ہے کہ عکس جو ہوتا ہے حقیقت بن جاتی ہے۔ حقیقت کا روپ ڈھال لیتی ہے وہ چیز، یہ ہے تصرف، یہ ہے ولایت تکوینی۔ توجہ کیجیے گا، ولایت تکوینی، خدا اختیار دے رہا ہے ولایت کا۔ پھر کسی موقع پہ ولایت تکوینی و تشریح کو بیان کروں گا، یہ تو صرف آپ کو ہیڈ لائن دے کے جا رہا ہوں، سرخیاں دے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جا کے دوبارہ پیوست ہو گیا، اس نے کہا مولا یہ تو کرایہ پہ بلایا تھا، اب کیا کروں، مسئلہ ہو جائے گا، میرے ساحر کو لوٹا دیں۔ امام نے کہا، کیا کہا میرے مولا نے، مولا نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کے عصوں کو پلٹا دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے ساحر کو گل دیتا۔ یعنی مولا یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ بھائی، ولایت ایک ہی ہے جو انبیاء سے چلی محمد تک پہنچی، محمد سے چلی علی تک پہنچی، علی سے چلی ہے مجھ تک پہنچی ہے، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت تکوینی۔ عزیزان گرامی، کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ تو امام، آپ نے حاجت پیش کی، آپ نے سلام پیش کیا، درد دل کہا۔ میں اکثر کہتا ہوں نوجوان بچوں سے، درد دل کریں، کہیں، پکاریں، پانچ منٹ کے لیے بات کو کریں نا۔ انسان دنیا بھی عاشقوں سے کتنی چیٹنگ کرتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ساتھ دے گا نہیں دے گا، جی کچھ نہیں پتا کہ کون ہے، جھوٹی آئی ڈی کے پیچھے میل ہے کہ فیمیل ہے، یہ بیچارہ میل فیمیل اور فیمیل میل سمجھا جا رہا ہے، کتنا انسان ٹائم ضائع کرتا ہے۔ میں اسی مجلس کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ وہ بچہ یہاں موجود ہے. اور یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب تڑپ ہوتی ہے تو پھر عطا ہوتی ہے. یہ آپ کے درمیان کا واقعہ ہے. میں مجلس میں سارے بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں, سب کے چہروں کو نفسیات تھوڑی بہت آتی ہے شدبت, تو پتہ چل جاتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کتنی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹیچر ہونے کے ناطے, ماہر نفسیات ہونے کے ناطے, تو دیکھتا تھا چہروں کو, دیکھتا رہتا ہوں. یہ اور بات ہے, آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہوں گے مولانا کے چہرے پہ, لیکن میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت شدبت ہو جاتی ہے. تو میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کے چہرے پہ تذبذب کے آثار ہیں اور یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو تین دن پہلے, یہ نکل نہیں, اس سے دو دن پہلے میں نے اپنے ساتھ جو بچہ آتا ہے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بچے کی نشاندہی کراؤں گا اور اس سے جا کے کہنا کہ مولانا تم سے ملنا چاہتے ہیں, اپنا ٹیلی فون نمبر دو. دو دن پہلے, یعنی کل کو چھوڑ کے دو دن پہلے, تیسرے دن, تین دن. پرسوں وہ بچہ نہیں آیا, کل وہ بچہ آ کے سہن میں مجھ سے اس نے مصافحہ کیا. تو میں نے چھوٹتے ہی اس بچے سے کہا کہ بیٹا اپنا ٹیلی فون نمبر دو, مجھے تم سے کام ہے. اس نے کہا مولانا مجھے بھی آپ سے کام ہے. میں اس بچے کو نہیں جانتا, نام نہیں جانتا تھا, جیسے آپ آتے ویسے وہ بھی آیا ہے, جیسے آپ عزدار وہ بھی عزدار. نہ جانے کیا حاجت تھی, ابھی حاجت میں نے نہیں پوچھی اس کی, لیکن چار دن قبل میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس بچے سے رابطہ کروں. اور کل وہ بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا مولانا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میری ایک پرابلم ہے, میری مشکل ہے, آپ اس کو سولو کریں. ابھی میں نے پرابلم نہیں پوچھی اس سے, یعنی قبل اس کے کہ اس کی دل کی تڑپ کے نتیجے میں اس کی حاجت لبوں پر آتی اور مجھ تک پہنچتی, وہاں سے منعکس ہو کر میرے قلب میں اتر گئی. جب کوئی بھی, میں اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں, وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے, یعنی جب آپ تڑپ دکھائیں گے تو پھر وہاں سے آتا ہوتی. یہ ولایت تکوینی ہے, لہذا امام کوٹ کے پانچ منٹ دیں, باتیں کریں, گفتگو کریں, درد دل کریں, امام کا احوال پوچھیں, کوئی حرج نہیں ہے. مولا آپ ٹھیک ہیں, انشاءاللہ خدا آپ کو بلیات سماوی و عرضی سے محفوظ رکھے, مولا زندہ رہیں, قائم رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, مولا آپ کا انتظار کرے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بے ادبی نہیں ہے. یہ اپنے امام کو یاد کریں گے, امام کہے گا ہاں دیکھو میرا نوجوان میرے لیے دعا کر رہا ہے, پھر امام کی توجہ بھی مزید آپ کی ظرفیت کے مطابق زیادہ ہو جائے گی. یہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تشریعی کیا ہے؟ ولایت تشریعی ہے کہ شریعت جو اللہ نے بنائی ہے. اب وہ ولایت تکوینی والی بحث آپ کو یاد ہے نا, کہ نامحرم کو دیکھ لیا کسی نے, اس نے کار حرام کیا, شریعت کو پامال کیا. اب یہاں تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے نا, لیکن آخرت میں کیا ہے, جال لگا ہوا ہے, پکڑا جائے گا. وہاں اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے. جی آپ دبئی جائیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی آنکھ کے سامنے کیمرہ رکھ دیا جائے گا جو آپ کی آنکھ کی تصویر لے لے گا, آپ کا فنگر پرنٹ لے لے گا. جہاں کہیں بھی آپ نے کہیں فنگر پرنٹ چھوڑ دیے, پتہ چل جائے گا یہ کس کے ہیں. اس آنکھ کی تصویر سے پتہ چل جائے گا کیمرہ لگا ہے. آپ کی آنکھ کی تصویر بالکل الگ ہوگی دوسرے کی آنکھ کی تصویر سے, وہ امیج لے لیا جاتا ہے. اللہ نے کیمرے لگائے میں, وہ کیمرہ لگا ہوگا, آنکھ نے گڑبڑ کی ہے بیٹا, زبان نے گڑبڑ کی ہے, زبان پسلی تھی, ہاتھ پیر گڑبڑائے تھے, جب کوئی نہیں تھا تو تم کیا کیا دیکھتے تھے بتاؤ. اب خدا کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہم, ایک جملہ دیکھے, میں انجیکشن نہیں لگا رہا ہوں, صرف آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. اب یہ اور بات ہے, آیت انجیکشن لگا رہی ہے. الیوم نختم علی افواہم, آج کے دن یعنی قیامت کے دن تمہارے منہ کو سی دیں گے, تمہارے ہاتھ و پیر گواہی دیں گے, گڑبڑ کی تھی ہاتھ گواہی دیں گے. خدا مجبور تھا, اس سے اس نے برا کام کرایا تھا, مجھ سے برا کام. پیر کہے گا خدا مندہ مجھے فلاں جگہ لے کے گیا تھا, مجھے اچھی جگہ لے, مجھے جلوس میں مجلس میں لے کے گیا, جماعت میں لے کے گیا تھا, اس سے میں نے ماتم کیا تھا, اس سے میں نے آنسو پوچھے تھے. ایک شہید تھا, اس کی باڈی کئی سال بعد نکلی, تو جب نکلی تو زندہ صحیح سالم بالکل تر و تازہ. کہا کہ اگر اس کو ایسے ہی بھیج دیں گے ایران, عراق میں ایرانی فوجی پکڑا گیا تھا, اس کی باڈی دفن ہو گئی تھی, جب نکلی تو تر و تازہ کئی سال بعد، کہا کہ اگر اس کو سوال کریں گے تو ان کی حقانیت واضح ہو جائے گی، کہا کہ اس کو دھوپ میں ڈال دو، کئی مہینے دھوپ میں ڈالا رہا کہ سڑ جائے گی، کچھ نہیں ہوا، کہا کہ تیزاب میں ڈال دو جہاں سرما بن جاتا ہے ہڈیوں کا، یقین کیجیے کچھ نہیں ہوا، بعد میں جیسے تیسے اس کی جب باڈی حوالے کی گئی پتہ چلا کہ یہ کبھی غسل جمعہ کی تعطیل نہیں کرتا تھا، اور جب مولا حسین کے مصائب میں روتا تھا تو آنسو کو لے کر اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ مستحب ہے، مستحب ہے انسان سجدہ شکر کے بعد پیشانی رکھے، خدا کہتا ہے کہ جو حاجت ہے تیری مانگ بندے، سجدہ آخر جو حاجت ہے تیری مانگ، تعفیر کرے، تعفیر یعنی دونوں رخساروں کو انسان خاک پر رکھے اور پیشانی پہ دوبارہ رکھے، اور اس کو ہاتھ لگا کر اپنے سر و سینے اور لباس پر، اپنے جسم پر پھیرے۔ مستحبات میں سے یہ، کہ جو ہم تکبیر کے بعد سجدگاہ چومتے ہیں یہ مستحب نہیں ہے، مستحب کب ہے؟ سجدہ شکر کے بعد، تعفیر یعنی رخساروں کو رگڑنے کے بعد سجدہ شکر کیا، شکر للہ، خدایا تو نے مجھے حسین کی قائم کردہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی دادی مرحومہ کو دیکھا ہے کہ وہ پھر تین دفعہ اس کو چومتی تھی، آیت اللہ خامنہ کو، بہت فقہ کو دیکھا ہے کہ اس کے بعد سر پہ، سینے پہ، ہاتھ پہ پھیرا کرتے تھے۔ مستحب ہے، یہ کوئی بغیر حکمت کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کی باڈی 16 سال بعد صحیح و سالم تھی۔ تو بات ہو رہی تھی ولایت کی، ولایت تشریح کی، اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ نے قانون بنایا، اس قانون کی پابندی کرنی ہے ہمیں، یہ ولایت تکوینی تھی۔ ولایت تشریح کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور کون ہے؟ صاحبار ایمان، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں، یعنی عبادت میں عبادت کرنے والا کون؟ علی مرتضیٰ۔ جس کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے والا کون؟ علی مرتضیٰ۔ یعنی اب اللہ نے کہا کہ جو ولایت اور تشریح و تکوین کا میں نے بتایا تھا کہ انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، بات یہاں سے چلی تھی، نامحرم کو دیکھتا ہے، آپ نے خلاف کیا، روز قیامت پکڑ ہو جائے گی، کیمرہ لگا ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ لیکن کیا ولایت تکوین میں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جو دل چاہیں کر لیں؟ آج مولانا آنکھوں سے دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، کان سے سننے کا دل چاہ رہا ہے، دیکھ سکتا ہے انسان؟ نہیں۔ کیوں؟ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو بالکل سکوت ایسا نظر آ رہا ہے جیسے شاید میں بہت ہائی فائی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ باتیں تو میں کر چکا ہوں پہلے بھی، اشارے کنایوں میں کسی مندر تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا کان سے؟ آپ کہیں گے صلاحیت نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے۔ ولایت تشریح اور تکوین یہی ہے کہ ولایت تکوین میں امام سے آگے بڑھ نہیں سکتے، سعادت مل نہیں سکتی، خواہ امام کو مانو یا نہ مانو۔ مان کے بھی بہت سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، نہ مان کے تو 100% نہیں ملی، مان کے بھی کچھ لوگ اپنی توجیہ المسائل، توجیہ المسائل ہوتی ہے جو مجتہد 60 سال 50 سال میں لکھتا ہے، اور ہم توجیہ المسائل کھول لیتے ہیں، فوراً فتویٰ آ جاتا ہے۔ کیمسٹری میں بحث نہیں کریں گے، میتھمیٹکس میں بحث نہیں کریں گے، فزکس میں کبھی بحث نہیں کریں گے، ڈاکٹر سے بحث نہیں کریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کا نسخہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہے، کون سی دوا دی ہے۔ لیکن دین کا معاملہ آتا ہے فوراً مولوی صاحب کو کیا حق پہنچتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عزاداری اصول دین میں ہے، اور اصول دین میں عزاداری چونکہ تقلید حرام ہے۔ اب یہ کہہ دیا لوگوں نے، سنا ہوگا شاید آپ نے، نہیں سنا تو پہلے سے سنا رہا ہوں کہ عزاداری اصول دین میں ہے، اصول دین میں ہے تو اصول دین تقلید حرام ہے، تو مولوی کو حکم ہی نہیں کہ وہ کہے یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے ماتم کرو ایسے نہ کرو، یہ جائز ہے یہ حرام ہے، جس لیے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، تقلید تو فروع دین میں ہوتی ہے۔ بات تو بہت گھما پھرا کے کوشش کی جس نے بھی کی، بہرحال لیکن مات کھا گیا، پکڑا گیا۔ اس لیے کہ عزاداری کا تعلق عمل سے ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں کہ ذہن میں رکھ لو کہ کافی ہے۔ پہلی بات توجہ رکھیے گا، میں بس اب بہت، میری جو پچ ہے آواز کی بہت سلو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے مسائل کو حل کر کے جاؤں، اور جو وعدے تھے وہ آج پورے کروں۔ کہ آپ نے کہا کہ عزاداری اصول دین میں ہے اور اصول دین میں تقلید حرام، لہذا آپ مولوی صاحب کو، مجتہد کو، فقی کو، ولی فقی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ فتویٰ دے عزاداری کے بارے میں، ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ جائز نہیں۔ جناب یہ کس نے کہا کہ اصول دین میں ہے؟ یعنی جو امام کہے گا، اگر عزاداری کے بارے میں امام کا حکم ہے، توجہ رکھیے گا، تو اور بہت سے بہت سی چیزوں کے بارے میں امام کا حکم ہے، تو عزاداری میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ اسے فروع سے اٹھا کر اصول میں لے جا رہے ہیں؟ تو پھر ساری چیزوں کو لے جانا پڑے گا۔ توجہ رکھیے گا، کس دلیل کی بنیاد پر کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کسی فقیہ کو نہ مانیں، مجتہد کو نہ مانیں، لہذا کہہ دیے کہ فروع دین میں سے نہیں، اصول دین میں سے تقلید حرام نہیں مانو۔ تو آئیے میں آپ کو ایک اور قول سناتا ہوں آپ کے گیارہویں اور بارہویں امام کا۔ یعنی آپ کا گیارہواں امام اپنی حیات میں کہہ رہا ہے، ابھی امام زندہ، گیارہواں امام، غیبت شروع نہیں ہوئی، توجہ رکھیے گا، غیبت شروع نہیں ہوئی ہے ابھی، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون سے سن کا قول ہے، امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن امام کا دور ہے گیارہویں امام کا، اپنی حیات میں امام یہ کہہ رہے ہیں، یعنی 260 ہجری سے پہلے پہلے یہ قول امام کا ہے۔ اور یہ جو قول ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے ذیل میں ہے، جہاں پر درباری علماء اور علماء حق اور علماء سو کے درمیان امام نے ایک حد فاصل کھینچی ہے کہ کون درباری ہیں اور کون حق والا ہے۔ وہاں پر امام، اور تفسیر برہان میں یہ روایت موجود ہے، وہ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَائِ، یعنی امام زندہ ہے، موجود ہے، اپنی حیات میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو علماء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرو، امام موجود اپنی حیات میں کہہ رہا ہے، اور صرف گیارہویں امام نہیں، چھٹے امام، یہ 4000 جو شاگرد تربیت کے امام نے، یہ کون تھے؟ یہ کوئی میٹرک پاس تھے؟ یہ فقہ مجتہدین تھے جو اس حد تک علم کے مالک تھے کہ اہل سنت جب رجوع کرتے تھے تو مالک ہی آتا تھا، امام مالک کے ماننے والوں کو فقہ مالک کے مطابق جواب دیتا تھا، امام شافعی کا ماننے والا آتا تھا، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی فقہ کے مطابق جواب دیتا تھا، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا آتا تھا اس کو اس کی فقہ کے مطابق جواب دیتا تھا، امام حنبل کا ماننے والا آتا تھا اس کو اس کی فقہ، ایسے شاگرد کیے تھے، کوئی میٹرک پاس نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مجتہد کا نام تھا ابان بن تغلب، امام کہہ رہے ابان بن تغلب اجلس فی المسجد و افتل الناس، مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دو۔ آج لوگ فتوے کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عصر غیبت کبریٰ کی ایجاد تقلید، اٹھا کے تو دیکھو تاریخ کہاں کی ہانکتے ہو تم لوگ۔ امام کہہ رہے، چھٹا امام، گیارہواں امام کہہ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، فقہاں میں سے جو ان 4 صفات کا مالک ہو۔ کیا صفات؟ 4 صفات، سائلاً لنفسہ، یعنی امام نے کہا دیکھو بہت سارے مولوی مفتی تمہیں نظر آئیں گے، لیکن ہر کوئی ایک لیول پہ نہیں ہوگا، جو سلاطین جور کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آئے وہ ہمارا نہیں ہے. ولا اس کا لباس, اس کی وضاقت, اس کا حلیہ, اس کا نعرہ, اس کا ٹائٹل کچھ بھی ہو, آیت اللہ ہو, جھک رہا ہے, ہمارا نہیں ہے. ذاکر ہو, مولوی ہو, ملا ہو, کوئی بھی ہو, اگر سلاطین کے جور میں جھکتا ہوا نظر آئے, بکتا ہوا نظر آئے, ہمارا نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا, فقہا میں سے جو کوئی سائناً لنفسه, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, حافظاً اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, حافظاً لدینه, اپنے دین کو بچانے والا ہو, حفاظت کرنے والا ہو. اس کے بعد امام نے کہا مخالفاً لہوا, اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو. اور اس کے بعد امام نے کہا مطیعاً لامر مولا, اپنے مولا کا مطیع ہو, اطاعت گزار ہو. پھر امام نے کیا کہا, چار صفات ہیں, فللعوام ان یقلدوہ, امام نے کہا عوام کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں. گیارہواں امام اپنے دور امامت میں, امام ابھی بارہویں امام کا زمانہ نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, تم کیسے کہہ دیتے ہو تقلید جو ہے وہ اس دور کی ایجاد ہے, چند مجتہد بیٹھ گئے انہوں نے خمس کھانے کے لیے تقلید کو گڑھ لیا, تہمت نہ لگاؤ امام پر. اور صرف گیارہواں نہیں, چھٹا امام بھی کہہ گیا ہے اجلس فی المسجد مسجد و افتل الناس فضل دو بیان دو, ہمارا حکم. امام چاہتے ہیں ولایت تکوینی کے ذریعے سے اس دور میں سب تک پہنچا دیتے, ایک اشارہ کرتے. آپ کا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, آپ اس کو جو نوجوان بچے ذرا غور سے سنیں, یہ مثال ان کے کام آئے گی. امام چاہتے تو سب کو اشارہ کرتے, علم پہنچ جاتا, سوال پہنچ جاتا. تو پھر سوال کرنے کی تڑپ, علم حاصل کرنے کی جستجو کسی میں ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں مولا سوال پہنچا دیجئے, جواب سوال پہنچ گیا, جواب آ گیا, گھر میں بیٹھے بیٹھے نکمے کاہل سست ہو جاتے. امام نے کہا نہیں, ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ولایت تکوینی کھیل کھلواڑ نہیں ہے. میں چاہوں تو پہنچا سکتا ہوں لیکن طے نہیں ہے, قرار نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. یہ آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس کی, جب اینٹی وائرس ڈالتے ہیں اور اس کو کلین کرتے ہیں تو کلین کا ایک آپشن دیتے ہیں, تو بس وہ آپ سے پوچھتا ہے کسٹمائز یا ہول اسکین کرنا ہے, اس کو پورے کو صاف کرنا ہے اس میں سے جہاں جہاں. اب آپ نے ایک کمانڈ دی, اب جیسے ہی کمانڈ دی آپ نے, اب وہ جو کام کرنے والا آدمی ہے, اب اس کو میں آسان زبان میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو حضرات جن کو شدھ بدھ نہیں ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, ہر ہارڈ میں, ہر خانے میں, ہر گھر میں, ہر گلی میں, جہاں جہاں وائرسز, جراثیم, بد کردار لوگ ہوتے ہیں, سب کو پکڑ کے لے آتا ہے, کلین کر دیتا ہے, ڈیلیٹ کر دیتا ہے. آپ کہیں جناب میں نے تو ایک کمانڈ دی تھی, تو امام بھی ایسے ہی کمانڈ دے سکتا ہے, کہے کہ پہنچ جائے میرا حکم سب تک, پہنچ جاتا. امام نے کہا نہیں, ولایت تکوینی کے ذریعے سے ایسے ہدایت نہیں ملے گی, گھر بیٹھے رہو, ایس ایم ایس کر دو مجھے, جی نہیں, آؤ ہمارے در پر, ہمارے بنائے ہوئے مجتہدین و فقہا کے در پر آؤ. پھر آئمہ کے سیرت یہ تھی, اپنے اپنے زمانے میں اپنے نمائندے بھیجا کرتے تھے, نمائندے بھیجتے تھے, جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ولایت تکوینی کا استعمال ہوتا تھا. غالباً ساتویں امام کا زمانہ ہے, شتیتہ خاتون, اگر آپ نشاپور گئے ہوں تو وہاں پہ ایک مزار ہے شتیتہ خاتون کا. یہ کون ہے کہ جس نے امام کے امام کے نمائندے کو, امام کی طرف سے بھیجے گئے سفیر اور مجتہد کو خمس دیا. خمس بھی آسان زبان میں کل دو کوڑی, اس زمانے کی دو شاہی ایرانی زبان میں, دو کوڑی, دو پیسے, دو پیسے, ایک پیسہ, دو پیسے, دو پیسے مثلا. تو وہ بڑے بڑے خمس لے کے گیا. اب اس نے کہا یہ دو پائی امام کی خدمت میں کیا دوں, اللہ اکبر. امام نے سب خمس ایک طرف رکھ دیا, کہا کہ وہ جو دو پیسے شتیجہ تیرے دیے ہیں وہ مجھے دے دے. یہ ولایت تکوینی, محبت کو دیکھا امام نے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھا, کوالٹی کو دیکھا ہے عزیزان گرامی, یہ ولایت. تو آئمہ اپنے زمانے میں اپنے فقہا اور شاگردوں کو بھیجتے, جاؤ تربیت کرو. اگر امام چاہتے مدینے بیٹھے رہتے, ایک اشارہ کرتے, سب کی تربیت ہو جاتی, لیکن یہ سسٹم نہیں ہے دین کا, ایسے تربیت نہیں ہوتی. آؤ ہمارے در پر آؤ, ہمارے فقہا کے در پر آؤ. تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ تو
اس زمانے کی ایجاد ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری اصول دین میں ہیں, کس بنا پر کہ امام نے کہا ہے عزاداری کرو, تو امام نے بھی تو کہا ہے کہ تقلید کرو, تو پھر تقلید کو کیا کریں, فروع دین میں لے جائیں, فروع دین سوٹا کے اصول دین میں لے جائیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری اصول دین میں ہے فروع دین میں نہیں ہے؟ اگر صرف یہ آپ کی دلیل ہے کہ امام نے کہا ہے عزاداری کرو, تو امام نے یہ کہا ہے فعل العوام ان یقلدوہ, عوام کو چاہیے تقلید کریں, تو پھر تقلید کو فروعات سے نکال کے اصول میں پہنچا دیں. بات سمجھنے کی ہے, اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے, سوال ہو مجھے پتہ ہے سوال آئیں گے, میں کہہ رہا ہوں بعد میں کوئی نشست رکھے میں آؤں گا, سوال کیجئے, سوال کے جواب دوں گا, میں فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ ولایت ہے, اور صرف یہی نہیں, امام نے یہ کہا کہ عوام کو چاہیے, انہیں امام کہہ رہے ہیں بیٹا دل چاہے تقلید کر لینا, ورنہ امام زمانہ کی تقلید کرنا, مولا علی کی تقلید کرنا, جی نہیں, یہ جو امام کہہ رہے ہیں فعل العوام لام لام تعلیل ہے, عوام پر واجب ہے, لازم ہے, آپشن نہیں ہے, اختیار نہیں ہے کہ دل چاہے تو کروں گا دل چاہے تو نہ کروں گا, توزیع المسائل رکھوں گا اس کی, اس کی جو آسان نظر آئے گا اس کی کروں گا, جی نہیں, یہ بھی نہیں ہے, دل بخواہی نہیں ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے. تو یہ شریعت ہے, تکوین کا مسئلہ حل کیا ہے امام نے, کہ جب بلاؤ گے میں, لیکن شریعت کی پاسداری تمہیں کرنی ہوگی, اگر نہیں مانو گے تمہاری مرضی, روز قیامت پکڑ ہوگی. اور پھر بعد میں امام کا قول سنا رہا ہوں, درود بھیجے محمد والے محمد پر. میرا بارہواں امام کہہ رہا ہے, میرا اور آپ کا امام جس کے ساتھ ہم محشور ہوں گے, یوم ہونا تو کل اونا سنگ امام, ہم جس کے ساتھ بلائے جائیں گے, جس کی ولایت ہم پر, جس کا اقرار اعتراف اطاعت پیروی مطابعت واجب ہے جس امام کی, بقیہ ائمہ کی تو ہے ہی ہے, اس امام کی جس کے ہم امتی ہیں, جس کا انتظار کر رہے ہیں. اب امام کا قول سنیے, یہ ہے ولایت, ولایت تکوینی میں بتائی, اب امام بتا رہے ولایت تشریعی, یعنی قانون شریعت کانسٹیٹیوشن آئین اس کی پابندی کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا إِلَى رُوَاتِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. دیکھو یہ جو روزمرہ واقعات پیش آ رہے ہیں, اس میں ہماری روایتوں کو نقل کرنے والے فقہا کی طرف رجوع, فرج علی روات احادیثنا, فقیہ مجتہد متکلم محدث وہ جانچ پڑتال کرتا ہے. آپ آیت اللہ خامنہ یا وسیستانی کا فتویٰ دکھاتے ہیں, نیچے ایک حدیث لکھ دیتے ہیں کہ دیکھو امام نے تو یہ کہا, مجتہد نے یہ کیسے فتویٰ دیا, امام کے بالکل اپوزٹ. ایسی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی, ایسے لکھنے والے نظر آئیں گے, ایسی سوچ رکھنے والے نظر آئیں گے, نظریہ ان کا ٹھیک ہے, میں دلیل سے بات کرتا ہوں, آپ کا نظریہ ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں. اگر آپ کو سوال ہے تو آئیے بیٹھیے گفتگو کیجیے, کہ مجتہد کا فتویٰ دکھایا ایسا کرو, نیچے امام کی حدیث لکھی ہے کہ امام نے تو ایسا کہا ہے. تم نے تو ایک حدیث, تم تو ترجمے سے فقاہت کر رہے ہو, ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, عین جاسوس کو بھی کہا جاتا ہے, عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے, عین نہر کو بھی کہا جاتا ہے, اب امام نے عین استعمال کی, کون سا معنی فٹ کرو گے یہاں, جاسوس, آنکھ, نہر, کیا استعمال کرو گے؟ تم تو ترجمے سے, تم نے من لا یحضر الفقیہ کا ترجمہ اٹھایا اور کاپی پیسٹ کیا اور نیچے جوڑ دیا, امام نے تو یہ کہا ہے, الی الشرائع سے ایک بات اٹھائی اور چوتھے امام کی مثلا آپ نے پیش کر دی کہ جناب مجتہد کا فتویٰ دیکھو امام کی روایت کے برخلاف ہے. تمہیں یہی نہیں پتا کہ مرتجل کیا ہوتا ہے, منقول کیا ہوتا ہے, یہ اصل معنی کے لیے استعمال کیا گیا یا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے, الفاظ کی بحث ہے پوری. عربی زبان اتنی آسان نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ترجمے سے فقاہت کرو اور اپنی دلیل پیش کرو, اور پھر جس راوی سے تم نے روایت پیش کی ہے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے,
کہ ایک امام سے دو حکم صادر ہوں ایک دوسرے کے مخالف، ایک میں امام کہے کرو ایک میں کہے نہ کرو، ممکن نہیں ہے. اور اگر کہیں نظر آ جائے تو پھر فقی مجتہد متکلم دیکھتا ہے کہ یہ جو حکم کرنے کا ہے یہ کس دور کا ہے، یہ جو نہ کرنے کا حکم ایک ہی حکم ہے ایک ہی چیز کے متعلق کہ کرو ایک میں کہہ رہا ہے نہ کرو، تو یہ دیکھتا ہے یہ کس دور کا ہے یہ کس زمانے کا ہے، آیا تقیہ میں کہا ہے یہ تقیہ نہیں تھا. اتنی آسان نہیں ہے. راوی کون ہے، اس کا دین کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، یہ شیعہ تھا سنی تھا اپنا تھا غیر تھا مومن تھا فاسق تھا. تم ایک حدیث اٹھاتے ہو اور فتوے کو چیلنج کرتے تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا آسان ہے. امام کہہ رہے وَأَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةَ. جو راوی ہے، راوی کٹ پیسٹ کرنے والوں کو نہیں کہتے ادھر سے کاٹا ادھر سے جوڑ دیا اور بازار گرم کر دیا آپ نے. دیکھو تو کہ امام کیا کہہ رہا ہے، کس ذیل میں کہہ رہا ہے. اب امام نے کہا، امام سے پوچھا مولا ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، امام نے کہا اسے چاہیے کہ وہ نماز دہرائے، لے عید صلاح وہ نماز دہرائے گا. اب آپ کہیں گے یہ تو امام نے لے عید صلاح یعنی اسے چاہیے کہ وہ دہرائے، کیا مطلب؟ یہاں پہ لام جو استعمال ہوا ہے لے عید یعنی یہ امر کے سینس میں آتا ہے. اب امام نے کہہ دیا، آپ کہہ رہے ہیں امام تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاید اچھا ہے کر لو مستحب ہے ثواب مل جائے گا. جی نہیں، یہاں مراد کیا ہے، کرو دہراؤ نماز دوبارہ پڑھو. تو یہ جو کہا امام نے فل العوام ان یقلدوا، یہ لام اختیار کے لیے نہیں ہے، انتخاب نہیں دیا، آپشن نہیں دیا، دل چاہے تو کر لینا موڈ ہو تو کر لینا. جی نہیں، فل العوام یعنی علی العوام، عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں. اس طریقے سے ائمہ نے ولایت تکوینی کو ہمارے سامنے رکھا ہے. لہذا کربلا تسلسل ہے، انبیاء نے کوششیں کی ہیں، اوصیاء نے کوششیں کی ہیں. اور بس میں اب آخری حساس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ تھا میں نے کہا تھا کہ ماہ محرم کا ہمارے درمیان آنا کچھ اور ہے اور ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا کچھ اور ہے، ہمارا کالے کپڑے پہننا کچھ اور ہے، ہمارے دل کا غمگین ہونا غم حسین میں کچھ اور ہے. فرق ہے، فرق ہے. محرم آ گیا کالے کپڑے پہن لیے، کیا ہم حسینی بن گئے؟ اب میں تھوڑا سا بات کو ریپیٹ کروں گا، دہراؤں گا تاکہ جو نئے سننے والے ان کے ذہن میں خاکہ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میرا مقصد سمجھانا ہے، آپ جس عقیدے کے مالک ہوں جس سوچ جو سوچ رکھتے ہوں، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے امام کا امام کے مطلب کا طالب علم ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں آپ کو گائیڈ کروں. اگر آپ کو سوال ہے دوستانہ ماحول میں آئیے بیٹھیے سوال کیجیے، کوئی حرج نہیں. میں کبھی آپ کو نہیں ڈانٹوں گا، کبھی آپ کو آپ سے متنفر نہیں ہوں گا، کبھی یہ نہیں کہوں گا یہ کیسا سوال ہے یہ کیسا سوال ہے. میں انصاریوں سے مناظرہ کرتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، یہ نہیں ڈانٹتا، پیار سے سمجھاتا ہوں بیٹا کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو، دلیل سے بات کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. تم بہک گئے ہو تھوڑی دیر کے، کوئی حرج نہیں، مجھے پتا ہے تمہیں بہکایا گیا ہے، فیڈ کیا جا رہا ہے تمہیں. مجھے خبریں ہیں ایسی کہ مختلف علاقوں میں نیٹورک چلائے جا رہے ہیں، گمراہ کرو، ان کے عقیدے کو خراب کرو تاکہ یہ اپنے امام کی ولایت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے. امام حسین جب آپ روتے ہیں تو پھر اس میں نے گفتگو کی ہے، من بکا ہوا آپ کا وہ تبا کا ہوا جب ہوتا جنت، جو روئے رولائی رونے جیسی شکل منس میں جنت واجب. تو کیوں جنت واجب؟ کیا رونے سے جنت واجب ہو جائے گی؟ جی ہاں، جو حسین کے درد کو سمجھے. اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دو تین منٹ میں ریپیٹ کر کے اب میں آگے بڑھ جاؤں گا اور میں آپ سے دس پسا گزارش کروں گا، کوئی سوال ہو میرا نمبر لیجیے، مجھے بلائیے، میرے پاس آئیے، اختلاف نہ کیجیے. بی بی دو عالم فرما رہی ہیں ہماری ولایت دربار خلیفہ میں مہاجر و انصار کے سامنے جو خطبہ فدق ہے اس میں بی بی نے کیا کہا، ہماری ولایت اور ہماری امامت نظام بھی ہے امت کا اور تفرقے سے بچانے کا سبب بھی ہے. تفرقے کی کوئی کوئی تفرقہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. یہ دشمنوں کا ایجاد کرتا ہے کہ تمہیں ولایت کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. اب آپ نے کہا جناب امام حسین پہ رو رہے ہیں, تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جناب نواس رسول امام حسین کو یہ فضائل, ان کو پیاسا شہید کر دیا. کہا کہ اچھا, پھر پوچھے گا وہ عقل مند کیوں شہید کیا امام حسین کو؟ تو آپ کہیں گے کہ اس لیے کہ انہوں نے دین کو بچایا, شریعت کو بچایا, نماز کو بچایا, احکام اسلامی کا تحفظ کیا. اچھا, حسین کربلا میں دین کو بچانے آئے تھے اس لیے حسین کو قتل کیا؟ او ہو, یہ مسئلہ ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا امام حسین کے دو درد ہیں, ایک ظاہری اور ایک حقیقی اور باطنی. جو ظاہری درد ہے اس کی مدت اور اس کی میعاد اور اس کا وقت بہت محدود ہے, یعنی شہادت تک بس. دلیل میں نے پیش کی تھی حضرت علی اکبر کی, جب شہید ہو رہے تھے ابھی روح پرواز نہیں کی جناب علی اکبر کی, کیا کہتے ہیں, ہاذا جدی رسول اللہ, بابا یہ نانا رسول اللہ آ گئے, جد رسول اللہ آ گئے. قد ظمأنی, مجھے ایسا جام پلایا اس کے بعد کوئی پیاس نہیں. توجہ کیجیے گا, کون علی اکبر, وقت شہادت, شہید نہیں ہوئے, اسی دنیا میں موجود ہے, بیٹا تڑپ رہا ہے باپ کے سامنے, کیا کہہ رہا ہے, رانا رسول اللہ نے مجھے ایسا جام پلایا اب کوئی پیاس باقی نہیں رہی, اس کے بعد شہادت ہو گئی. یعنی جو ظاہری درد ہے امام حسین کا وہ کیا ہے, وہ بہت کم ٹائم کے لیے ہے. ایک اصل درد کیا ہے امام حسین کا, دین کا درد, شریعت کا درد. ہم فخر کرتے ہیں ہمارا سال غمِ حسین سے شروع ہوتا ہے, یعنی جسمِ حسین کے درد سے بھی اور روح حسین کے درد سے بھی. کہ تم نواز رسول کو مار رہے ہو, ہم فخر سے غم بنائیں گے. ہم حسین کے اصل غم کے بارے سے, یعنی دین کو بچانے کا درد ہمیں حاصل ہے. اور پھر جس کو یہ درد حاصل ہو جائے وہ سال کی ابتدا میں مبارکباد نہیں دیتا, لوگ نہیں سمجھتے, کہہ دیتے ہیں یہ درد ہے. اب میرا ماتمی, میرا زنجیر زن جو حسین کی محبت میں قمہ لگاتا ہے, زنجیر مارتا ہے, اس کے جذبے کو سلام کروں گا, جزاک اللہ. کیوں تم کہتے ہو کہ مولا تمہارے خون بہا ہے, اپنا خون بہاؤں گا. ایک زمانہ تھا کہ جب واقعاً ہیبت تھی, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, 15 سال 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, معذرت کے ساتھ, ہیبت تھی. یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں, یہ دوسروں کو کیا کریں گے, ہیبت تھی, ریاکاری نہیں تھی. آج کیا ہے, 9 دن کالے کپڑے اور 10ویں دن سفید کپڑے. کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ ذرا تصویر اچھی کھینچنا. کچھ لوگ ہیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ شو آف آتا جا رہا ہے, ریاکاری آتی جا رہی ہے. کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے, رسول کے لیے کیا ہے, اہل بیت کے لیے کیا ہے, تو کالے کپڑوں میں پہن کے جاؤ, غم مناؤ. تم جو قما مار رہے ہو, تمہارے جذبوں کو سلام پیش کروں گا کہ اپنے آپ کو مار رہے ہو, اتنی ہمت ہے, اللہ اکبر, اتنی جرات ہے. انسان اتنی آسانی سے اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتا, انسان کا سوئی لگتی ہے تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے. چہ جائے کہ قما مارنا, چہ جائے کہ درود بھیجے محمد والے محمد, قما مارنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب زنجیر کا ماتم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ بس زنجیر اٹھائی اور آپ نے مارنا شروع کر دیا حسین حسین حسین. جوش دلایا جاتا ہے, للکار پیدا کی جاتی ہے, ولولہ دلایا جاتا ہے, ماحول پیدا کیا جاتا ہے. کچھ لوگ الگ کھڑے ہوتے ہیں جو سر و سینہ پیٹ رہے تھے حسین 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 حسین, اور پھر ان کی پچ جو ہے وہ اوپر چلتی چلی جاتی ہے, پھر وہ جوش پیدا ہوتا رہتا ہے, پھر جا کر جو ہے وہ زنجیر زنی کا آغاز ہوتا ہے. نظم ہے اس میں, منظم انداز, ایسا نہیں ہے کہ ایک کہیں مارا ایک کہیں مار رہا ہے, نہیں, وہ جو حسین حسین کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ عام زنجیر چلاتے ہیں. ایسا آسان کام نہیں ہے اپنے آپ کو مارنا. یعنی آپ اتنا بے خود ہو جاتے ہیں کہ اپنے جسم کو کاٹنے لگتے ہیں. یہ جذبہ ہے. اور پھر عصر عاشور کو کیا کرتے ہیں؟ قمیض پہن لیتے ہیں. جب صبح کو آپ قمیض بدلتے ہیں تو خون سے چپکی ہوئی ہوتی ہے. تو آدمی کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس درد کو محسوس کروں جو سکینہ نے محسوس کیا. یہ محبت ہے اس کی کہ جب جسم سے چپکی ہوئی قمیض کو کھینچا جائے گا تو سید سجاد یا بی بی زینب نے جب بچی کو غسل دیا تو ایسے ہی کرتا کھینچا تھا. اے ماتمی تیری محبت ہے, محبت ہے تیری جناب زینب سے, بی بی سکینہ سے, امام حسین سے. لیکن یہ صرف حسین کی جسم تک کیوں محدود ہے؟ حسین کے اصلی درد کے لیے محبت کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا. کتاب میرے پاس موجود ہے, آپ کہیں گے ابھی کتاب لا کے آپ کو شب عاشور کا خطبہ سناؤں گا اصحاب رسول کا, اصحاب امام حسین کا. امام حسین کا صحابی کہتا ہے, مولا جب تک ہم اپنے نیزوں کو دشمن کے سینے میں گھونپ نہ دیں, اتار نہ دیں, چین سے نہیں بیٹھیں گے. حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زخمی کرنے کے بجائے حسین کے دشمن کو مارتا ہے. تمہاری محبت اپنی جگہ, تم جذبات میں محبت میں کام کر رہے ہو, تمہارے جذبے کو سلام کروں گا. ایک بات. دوسری بات کہ جب ماتم ہوتا ہے تو پھر انسان جذبات میں آ کر جوش میں آ کے ماتم شروع کرتا ہے. آپ کی پیٹھ ہوتی ہے زنجیر زن آپ ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی پیٹھ کا کیا عالم ہے. صرف آپ کو محسوس ہو رہا ہے, آپ پیٹھ نہیں دیکھ سکتے. جو آپ کا دوست کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں آپ کی قمیض ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے دوست سے, بس اس سے زیادہ نہیں لگواؤ, روکو اس کو. اور وہ آ کر پیچھے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا, ہاتھ پکڑ لیتا ہے آپ کے. پکڑتا ہے نہیں پکڑتا, نہ کرو. آپ کہتے ہیں نہیں کرنے دو مجھے. آپ کہتے ہیں نہیں, اب تمہاری پیٹھ کی مصلحت نہیں ہے, اب نہ کرو. پیٹھ آپ کی, ماتم آپ کر رہے ہیں, زنجیر آپ مار رہے ہیں, آپ اپنی پیٹھ کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہے. وہ جو برابر میں کڑا ہے وہ کہہ رہے اب تمہاری پیٹھ کی مصلحت میں نہیں ہے, ماتم نہ کرو. روک لیا اس نے, پھل لے لیا آپ سے. تو کیا یہ ماتم سے روکنے والا مخالف عزداری ہے؟ دل سے جواب دیجئے, میں زبردستی جواب نہیں لوں گا. مخالف عزداری ہے؟ دشمن امام حسین ہے؟ یہ آپ کا دوست ہے جو آپ کی پیٹھ کی مصلحت. تو جب آپ اپنی پیٹھ کی مصلحت کو دیکھے بغیر نہیں دیکھ سکتے, آپ کا دوست تشخیص دیتا ہے کہ اب ماتم نہ کرو, تو وہ مجتہد کیسے مخالف عزاداری ہو سکتا ہے جو عالم اسلام کی مصلحت کو دیکھ کے نہ کہے کہ اگر اب تک کر چکے ہو تو تمہیں سلام پیش کرتا ہوں, مگر اب نہ کرو محبت حسین میں. کیوں نہ کرو؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ فقی ہیں, اس کا حکم فرجعوا الی روات احادیثنا. توجہ کیجئے گا, سمجھ کے اٹھیے گا عزیزان گرامی. وہ مخالف عزاداری نہیں ہو سکتا. وہ فتویٰ میں نے ترجمہ کیا تھا پاکستان میں سب سے پہلے مولانا سجاد مہدوی اور میں نے مل کے ترجمہ کیا تھا. الفاظ ہیں اس کے کہ اب تک جو تم ماتم کر چکے ہو تمہیں جزائے خیر ملے گی, محبت میں کیا ہے, لیکن اب نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں, اس لیے کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے آپ ماتم کرتے تھے بڑی ہیبت ہوتی تھی, لیکن آج جب تشیع کا پیغام پھیلا, اسلام کا پیغام پھیلا, حسینیت کا پیغام پھیلا, تو اب دنیا تشنا ہو گئی. حسین کا پیغام چاہیے, اسلام کا پیغام چاہیے. اب
دوسروں نے کوششیں کی، اپنے اپنے سفیر بھیجنے شروع کیے، انہوں نے ترویج تبلیغ شروع کی. اب یہاں سے ہمارے علماء فقہا نے کہا کہ نہیں، جاؤ حسینیت کا پیغام پہنچاؤ. اب لوگ تشنا تھے، اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی زنجیر زنی اور آپ کی قما زنی کے تصویروں کو لے جا کر ان لوگوں کو دینا شروع کیا جو شیعہ نہیں تھے، ان کو دینا شروع کیا. دیکھو یہ ہوتے ہیں شیعہ، یہ خون نہیں اس طرح نکالتے ہیں بربر. یہ آپ محبت میں کر رہے ہیں لیکن آپ کی محبت اس بات کا سبب بن رہی ہے کہ ایسے بہت سے افراد جو شیعہ ہونا چاہتے ہیں وہ مذہب میں نہیں آ رہے. جائیے گوگل پہ سرچ کیجیے شیعہ مسلم، آپ کو قما زنی زنجیر زنی کی تصویریں ملے گی، خون میں لت پت افراد کی. سنی مسلم سرچ کیجیے، میں نے خود کیا ہے، آپ کو نماز روزہ قرآن کی تصویریں نظر آئیں گی. کون حقیقی وارث ہے قرآن کا؟ تشیع. میں شیعہ سنی میں کوئی موازنہ کرنا نہیں چاہتا، اہل سنت اپنی جگہ ہے، ان کا اپنا انداز ہے، یہ کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں ہے. میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصل وارث ہیں اس کتاب کے، ہمارا امام یعنی وارث ہے، ہم اس ذکر کے وارث ہیں، ہم اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم جو محبت میں ماتم کر رہے ہو اب نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری محبت معنی بن رہی ہے کہ وہ بھائی جو ممکن ہے شیعہ ہو جائے نہیں ہو رہا. تو آپ کہیں گے ہمیں کیا بھائی وہ ہو نہیں ہو، نہیں، قریب لانے کے لیے. یہ آپ کہہ رہے کہ بھائی ہماری بلا سے کوئی ہو ہو نہیں ہو نہیں ہو، جس کو ہونا کا وہ آئے گا، جس کو نہیں ہونا کا آپ لاکھ بلائے نہیں آئے گا. جی نہیں، امام حسین کی سیریز کے لیے دلیل سے بات کروں گا کہ جس کو ہونا ہوگا مولانا وہ آئے گا، جس کو نہیں ہونا وہ نہیں آئے گا. لاکھ بلائیں گے نہیں آئے گا، لاکھ دھکے دیں گے پھر بھی آ جائے گا، جس کو ہونا ہے وہ آئے گا، لکھا ہوگا تو آ جائے گا. جی نہیں، امام حسین کی سیریز نہیں، ڈائلاگ کرو، بتاؤ، بات کرو. زہر ابن قین خلیفہ سم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن سفر ساتھ ساتھ ہے، پریشان ہوتے تھے کہیں حسین سے سامنا نہ ہو جائے. اللہ اکبر، حسین بلانا چاہتے ہیں، کون؟ میں نہیں، مجتہد نہیں، آپ نہیں، ذاکر نہیں، خطیب نہیں، حسین بلانا چاہ رہا ہے. زہیر دور جا رہے ہیں، گھاٹی آئی جہاں جگہ تک تنگ تھی، دونوں کے خیمے قریب قریب. امام نے قاصد بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. امام کہتا ہے آنا ہوگا، آ جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے فرزند فاطمہ کو بلانے کی؟ توجہ کیجئے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، سیرت حسین یہ ہے کہ دلیل سے، پیار سے، محبت سے، عقل کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ دوسروں کو بلانے کی کوشش کرو. جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ سجدے ملانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے. مجھے نہیں معلوم میں کس حد تک کامیاب ہوا، میں امام زمانہ کی بارگاہ میں دس بدعا ہوں. اے خدا، تجھے واسطہ فرزند زہرا کا شب عاشور ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں نیک نیت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، سچے دل سے کہہ رہا ہوں، تجھے حسین کی گلے کی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے ماتمیوں کو، زنجیر زنوں کو، خدا میری بات میں اتنا وزن دے دے کہ یہ میرے بھائی سمجھ سکیں. میں تمہارے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری ہمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ مت کہو کہ جس کو شیعہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، جس نے نہیں آنا وہ نہیں. حسین کی سیرت یہ، خود دعوت دے رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں، آؤ. سمجھے عزیزان گرامی، حسین کا اصلی درد کیا تھا؟ دین کو بچایا جائے. جو ماتمی ہیں وہ حسین کے ظاہری درد کو محسوس کرتا ہے، اس کے بعد ختم. نہیں، حسین کا اصلی درد، اصل حسینی وہ ہیں جو حسین کے اصلی درد کو محسوس کرے. تم میں جو جذبہ ہے کہ میں ماروں، یہ جذبہ امام حسین میں بھی تھا، میں شاباش دوں گا تمہیں. اس لیے امام حسین، آپ امام حسین کی محبت میں زخمی کر رہے ہیں، اور حسین اللہ کی محبت میں جسم کو زخموں کے حوالے کر رہا ہے.
حسین شریعت کے تحفظ کے لیے ننگی سنگین و تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہے. توجہ کیجئے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ حسین کی محبت میں کہہ رہے ہیں مولا حسین آپ زخمی ہوئے میں بھی زخمی ہوں گا, لیکن حسین اصحاب حسین مولا جب تک اپنے نیزوں کو دشمن کے سینوں میں نہ ڈال دیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ جذبہ اس کو کہیں اور لے کے استعمال کرو, دشمن پہ کاری ضرب لگاؤ. دشمن جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے, شیعہ سنی کو باہم دست و گریباں کرنا چاہتا ہے, میں دس بس گزارش کروں خدا را آپ کو مادر حسین کا واسطہ, آپ کو مادر حسین کا واسطہ, آپ کو مادر حسین کا واسطہ. اس سے بڑھ کر شاید کائنات میں کوئی واسطہ نہ ہو. اس لیے کہ ائمہ کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اگر امام سے کوئی دعا چاہیے ہو تو مادر کا مادر زہرا کا دادی زہرا کا واسطہ دو. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں سیدت النساء العالمین کا. اگر بات سمجھ میں نہ آئے مجھے بلائیے, جو سوال ہوگا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بات سمجھیے. حسینیت آپ محبت ماتم کر رہے ہو لیکن حسینیت اپنے آپ کو زخمی کرنا نہیں, دشمن کو نابود کرنا ہے. امام سجاد خون کا گریہ کیا تھا, خون گریہ تھا وہ, ایسا نہیں تھا کہ امام جو ہے اپنے آپ کو زخمی کریں. یا بہت سی روایات نقل کی جاتی ہیں کہ جناب وہ ایسے قرنی نے اپنے دانت توڑے تھے, تو کیا مولا علی نے بھی اپنے دانت توڑے تھے؟ جی اگر امام حسن امام حسین اس زمانے میں تھے تو کیا امام حسن امام حسین نے بھی دانت توڑے تھے؟ توجہ کیجئے گا, نقطہ دے کے جا رہا ہوں. آپ کے لیے حجت کون ہے؟ رسول, اہل بیت, صحابی تو حجت نہیں ہے آپ کے لیے, یہ ہے. تو جب مولا نے نہیں توڑی تو پھر آپ ویسے کرنے کی دلیل کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا مکتب الگ ہے, اہل بیت کا مکتب نہیں ہے. جو اہل بیت کا مکتب رکھتا ہے وہ دلیل لے کے آئے گا اہل بیت کے حکم سے. تو چونکہ بات اپنی ہے گھمانا ہے تو پھر ادھر سے بات لے کے آ جاؤ, ادھر سے دلیل تو نہیں. ایسا نہ کرو, مکتب کو تو نہ چھوڑو. جب تم کہتے ہو ویسے کرنی نے دانت توڑ لی کہ مشہور ہو گیا رسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے, ویسے کرنی نے دانت توڑ لیے تو کیا مولا علی نے بھی توڑے؟ تو تم کس کے ماننے والے ہو, مولا علی کے ماننے والے ہو یا ویسے کرنی کے ماننے والے ہو؟ ویسے کرنی کے مقام اپنی جگہ صاحب رسول کا, لیکن اطاعت کس کی فرض ہے تم پر؟ مولا علی کی. مولا علی تو نہیں توڑے تو پھر دلیل لے کے نہ, یا اور بہت سی دلیلیں. بات سمجھنے کی ہے, سمجھیں اس وقت تشیع کو جن حالات کا سامنا ہے, عالم اسلام کو جن حالات کا سامنا ہے. ایسے سارے گرامی کہا جاتا ہے کہ تشیع کے دو پر ہیں, ایک عزداری اور ایک مہدویت یعنی انتظار. لہذا اگر تشیع کو دبانا ہے پوری دنیا میں تو پھر عزداری کے پر کو بھی کاٹو اور انتظار کے پر کو بھی کاٹو. آج دنیا میں جتنے دشمنان اہل بیت ہیں, دشمن اسلام ہیں, ان کو کس نے شکست دی بتائیے؟ یہی علماء فقہ مجتہدین جنہوں نے ذلیل کیا, رسوا کیا, مملکت سے باہر نکال کیا. دشمن آج جو اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ ولایت تشریعی جو امام یازدہم نے یا چھٹے امام نے یا بارہویں امام نے تقلید کی صورت میں یا ولی فقیہ کی صورت میں تمہیں دی ہیں, تم اس کی طرف نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ تیار نہ ہو. اس لیے کہ جب امام آئے اور تم سے کہ باہر نکلو, آؤ میں ظہور کر گیا ہوں, مولا میرے منتی علیہ میں ذرا نکال کے آتا ہوں, آپ چلیے, مولا میرے گھر میں مجلس ہے, امام بلانا ہے, آؤ اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. ایک مثال میں نے دی تھی ساتویں امام کے زمانے کی, بس آخری واقعہ سنا کر آپ کی ذہنوں کو تمام کروں, وقت پورا ہو گیا. ساتویں امام قید میں ہیں, ساتویں امام تک ہزاروں افراد شیعہ ہو چکے ہیں. امام کو جنازہ پل پہ رکھ دیا گیا, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, چند افراد آئے ان کے پیچھے پیچھے ہزاروں افراد آئے, اتنے افراد آئے کہ پورا پل بھر گیا اور پھر تیزی سے لے کے وہ بھاگتے ہوئے امام کو جنازہ لے گئے. جتنے امام کا جنازہ اٹھانے آئے تھے ان میں سے 10% بھی آ جاتے امام کو قید سے رہائی دلا دیتے تو امام اس طرح شہید نہ کیے جاتے، 10% بھی آ جاتے حملہ کر دیتے، نہیں کوئی محفل میں، کوئی میلاد میں، کوئی منت علم میں، کسی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، ہاں مولا ہیں جب، وہ تو خدا کا لکھا ہے جب آزاد ہونا کو ہو جائیں گے، امام تڑپتا رہا، سسکتا رہا، زہر کے ذریعے سے شہید کیے جاتا رہا، شیعہ کہیں اور مصروف تھے، ایسا نہ ہو کہ امام ہمیں بلاتا رہ جائے ہم اپنی زندگی میں مصروف رہیں۔ لہذا سمجھیں عزیزان، درد حسین کو سمجھیں۔ میں نے کہا کہ حسین، آپ امام حسین کی محبت میں اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں کہ مولا آپ زخمی ہوئے، لیکن حسین کس کے لیے زخمی کر رہا ہے اپنے آپ کو، یعنی کس کے لیے جنگ کر رہا ہے؟ خدا کے لیے، نماز کے لیے، شریعت کے لیے، پردے کے لیے، اخلاق کے لیے، ہدایت کے لیے، ولایت کے لیے، نجات کے لیے، نور کے لیے، سعادت کے لیے، فوزیت کے لیے۔ امام اس کا میرے اصلی درد کو سمجھو، میرے جسم کے درد تک محدود مت رہو، یہ ہے حسینیت بس۔ اور اس ظاہری درد کے لیے احکام ہیں کہ کل روزہ عاشور ہے، سلام نہ کرنا، آستینوں کو اوپر چڑھا لینا، ایک ہاتھ بٹن کھول لینا، بالوں کو کنگھی نہ کرنا، عزا کا لباس پہننا، تعزیت پیش کرنا، اعظم اللہ اجورنا اجورکم، کہ ہم تمہیں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ ہمیں امام زمانہ کے ہم رکاب ہو کر امام کے قاتلوں سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، پورا جملہ ہے۔ اس طرح تعزیت پیش کرو، کاروبار کاروبار دنیا چھوڑ دو، فاقہ کرو عصر تک، اس کے بعد روزہ نہ رکھو، فاقہ شکنی کرو، عصر کے وقت امام حسین کی خاص زیارت پڑھو کہ جس میں رسول اللہ کو، مولا علی کو، جناب زہرا کو، امام حسن کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، سر و سینہ پیٹو، اعضا کرو، یہ ہے آداب، یہ ظاہری درد کے لیے ہیں۔ اس سے بڑھ کر درد حسین ہے وہ روح کا درد، حقیقی درد، باطنی درد، جس کے لیے حسین اپنا جسم قربان کر رہا ہے، جس کے لیے مولا حسین علی اکبر کی قربانی دے رہے ہیں، جس کے لیے علی اصغر کی قربانی، میرا علی اصغر قربان ہو جائے اسلام پر، میرے اکبر کا سینہ چاہیے، لے جائے اسلام میرے اکبر کا سینہ، اسلام بچ جائے، یہ ہے حسین کا درد۔ زینب کی چادر چاہیے، لے جاؤ، قیامت کی شب ہے، زہرا کے گھر کے اجڑنے کی شب ہے، نو محرم کے دن شمع امان نام لے کر آیا، حضرت عباس کو بلایا، اے ہماری بہن کے رشتہ داروں، تمہارے لیے امان نامہ آیا ہے، مولانا کا وائے ہو تجھ پر، فرزند رسول کے امان نامہ نہیں، کنیز زادوں کے لیے امان نامہ نہیں، مانتے تیرے امان نامے کو۔ تو محرم کے دن دستوں پہ دست سے آ رہے ہیں، تبل پہ تبل بج رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی امام حسین علیہ السلام سے، بھیا کون آیا ہے؟ دشمن کا دست آیا ہے۔ پھر پوچھتی، بھیا کوئی مدد کے لیے آیا؟ نہیں بہن، دشمن کے دستوں پہ دست سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں، بھیا حسین، کل تمہاری کون مدد کرے گا، کون تمہاری نصرت کرے گا؟ امام حسین سب کو چکا لیتے۔ شب عاشور نزدیک آئی، امام نے جناب عباس کو بھیجا، عباس جاؤ اور فوج اشقیہ سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، آج چاہتا ہے حسین زندگی کی آخری رات خدا کی عبادت میں بسر کروں، آخری رات خدا کی، یہ ہے حسین کا درد۔ اجازت ملی اور پھر راوی کہتا ہے حسین کے خیمے سے تلاوت قرآن، حدیث، گفتگو، مزاح کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں
جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, کوئی احادیث کا مذاکرہ کر رہا تھا, کوئی تلواروں کو تیز کر رہا تھا, اور جون حضرت بلال کا غلام کالا حبشی یہ شوخی کر رہا تھا. تو کسی صحابی ناراض ہو کر, یہ کون سا شوخی کا وقت ہے, مذاق کا وقت ہے؟ کہا کہ ارے یہی تو مذاق کا وقت ہے کہ کل اپنے مولا پر جان دے کر میں سعادت مند ہو جاؤں گا. ایسے اصحاب تھے. بس اسداروں, ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے جوانوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ام فروا قاسم کے ساتھ, بیٹا کل تیرے چچا پہ قیامت کا وقت ہے, دیکھو ایسا نہ ہو علی اکبر سب قد لے جائے, بیٹا اپنے چچا پر جان سار کرنا ہے, ماں جو حکم ہے میں سب سے پہلے چچا کی خدمت پہ جاؤں گا. علی اکبر خیمے موجود, کہہ رہے علی اکبر کل تیرے بابا پہ بڑا قیامت کا وقت ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں علی اکبر دیکھو بابا کی نصرت میں تلوار کو نیا بنا رکھنا, پھوپھی اماں جو حکم ہو. اون محمد کی ماں زینب کہہ رہی بچوں دیکھو کل مامو جان پہ قیامت کا وقت ہے, ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤ میں تمہاری نانی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. ہر ماں, لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جہاں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی, اور وہ خیمہ ہے مادر علی اصغر کا. مادر علی اصغر گہوارے سے سر لگائے ہوئے آہستہ آہستہ روتی چلی جا رہی ہے. اے میرے لان, کل ہر کوئی حسین کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرے گا, میرے بچے تجھے تو چلنا بھی نہیں آتا, تو میدان میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر, میں ہاتھ جوڑ کے, بی بی تیرا شہزادہ وہ جنگ کرے گا جو کربلا میں کسی نے نہ لڑی ہوگی. بس عزاداروں, اس طریقے سے اس کے بعد امام اصحاب کے درمیان بیٹھ گئے. ماں نے نصیحت کر دی, ماں نے کہا جاؤ حسین کے خیمے میں چلے جاؤ. بچے سب جمع ہو گئے جتنے جوانہ نے بنی ہاشم تھے. اب امام حسین نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو انہوں نے مجھ سے بیعت کا سوال کیا, میں نے انکار کیا, انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے, میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں, چلے جاؤ. عباس چراغ کو گل کر دو. جناب عباس نے چراغ کو گل کر دیا. تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا گیا تو مولانا نے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہے, بلکہ زہیر کھڑے ہوئے, مسلم کھڑے ہوئے, اوسجدہ کھڑے ہوئے, حبیب کھڑے ہوئے. مولا اگر آپ ابھی حکم دیں تو ابھی ایک جان کیا ہزاروں جانے قتل کیے جائیں, زندہ جلائے جائیں, راک کو منتشر کر دیا جائے, پھر زندگی ملے, ایسی ہزار جانیں آپ پہ قربان کر دیں. اللہ اکبر. بس اسی اثنا میں قاسم کھڑا ہو گیا, کہا چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اللہ اکبر, میرا نام بھی شہیدوں میں ہے, یعنی بچے مرنے کے لیے بیتاب ہیں. یہ ہے حسین کا گھرانہ, یہ ہے فاطمہ زہرا کا گھرانہ. بس جب یہ بیعت لے لی امام نے, اس کے بعد امام آہستہ آہستہ میدان کی طرف چلے. رات کی تاریکی تھی. ہلال بن نافع کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین رات کی تاریکی میں دشمن کی طرف جا رہے ہیں. امام حسین میدان جنگ کا جائزہ لینا چاہتے تھے, کہاں نشیب ہے کہاں فراز ہے. ایک دفعہ امام نے محسوس کیا, امام نے کہا نافع تم ہو؟ کہا کہ جی مولا, کیا کرنے آئے ہو میرے پیچھے؟ اللہ اکبر. نافع نے کہا مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے, آپ کے ساتھ آیا ہوں. مولا نے کہا نافع اب آ ہی گئے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں. ایک طرف لے کے چلے میدان میں, یہاں پہ میرے اکبر کے برچھی لگے گی. اللہ اکبر, یہاں میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. آگے چلے, آؤ آؤ ناوے, یہ وہ جگہ ہے جہاں جہاں علی اصغر کے تین شعبے کا تیر لگے گا. میرا پیاز میرا بچہ پیازا شہید کیا جائے گا.
آگے چلے، ایک دفعہ کہا ابا یہاں نہ آوے، یہاں میرے عباس کا سیدھا سیدھا بازو شہید ہوگا، اس کے بعد کہا یہاں میرے عباس کا الٹا بازو شہید ہوگا، یہاں میرا شیر گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، یہاں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے امام بتا رہے ہیں، نہ آوے دیکھ لو یہ وہ مقام، یہاں پہ میرا بھتیجا قاسم گرے گا، جہاں اس کا لاشا پامال ہوگا، یہاں محمد کے لاشے گریں گے۔ اس کے بعد امام ایک نشیب کی طرف بڑھے، اس کے بعد رک گئے اور کہا نافے یہاں سے چلا جا، دور چلا جا۔ امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا یہاں کیا خاص بات ہے؟ مولا نے کہا ارے یہ وہ نشیب ہے کل جہاں میری گردن میں خنجر چلے گا، ارے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی۔ اجرکم اللہ، بس عزاداروں ایک دفعہ امام نافع کو دکھا کے آ گئے، شب عاشور آ گئی، زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، اللہ اکبر۔ بس ایک دفعہ نافع خیمے کے باہر رک گیا، امام خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ امام سجاد روایت نقل کرتے ہیں، میں بیمار تھا، میری پھوپھی میری تیمارداری کر رہی تھی، امام حسین ایک دفعہ داخل ہوئے اور ایک دفعہ امام نے اشعار پڑھنے شروع کیے، دنیا کی بے ثباتی، اے زمانہ کتنے اچھے اچھے دوستوں لے لیتا ہے، دوستوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، میں سمجھ گیا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بھیا ایسے غمگین شعر پڑھ رہے ہیں، اپنے منہ کو پیٹنا شروع کیا، ہائے حسین ہائے حسین۔ امام حسین نے کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی گریہ نہ کر۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو جانچ لیا ہے، امتحان کر لیا ہے؟ ایسا تو نہیں کل یہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نافع نے یہ بات سن لی، دوڑا دوڑا حبیب کی خدمت پہنچا، کہا بنت علی کو تم پہ اطمینان نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے اصحاب حسین کو لیا، زینب کے خیمے کے باہر آئے، تلواریں نیام سے نکال لی، کہا بنت علی ابھی اجازت مل جائے امام کی، اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے سنا، ایک دفعہ امام نے کہا یہ میرے اصحاب با وفا ہیں، بس عزادارو زینب نے گریہ کیا۔ ایک دفعہ امام نے کہا زینب دیکھو نانا رسول اللہ سب سے افضل تھے، نانا چلے گئے، کوئی دنیا میں نہیں بچے گا، بابا علی کا جنازہ تم نے دیکھا تھا نا، بابا ہمارے جنم یہاں سے چلا گیا، ارے ماں کا جنازہ تم نے دیکھا تھا، ماں اس دنیا سے چلی گئی، بھیا حسن کتنے اچھے تھے، بھیا حسن ساتھ چھوڑ گئے، میں بھی ساتھ چھوڑ جاؤں گا، کھلا آنے دو زینب، بس خدا حافظی کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طریقے سے زینب کو دلاسا دیا۔ میں حبیب کی خدمت میں عرض کروں، آخری روایت سنا رہا ہوں، حبیب نے کیا کہا تھا، بنت علی اگر آپ ابھی اجازت دیں تو اپنے دعوے کی صداقت کے لیے اپنے آپ کو کاٹ ڈالے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حبیب اپنے اس بات پر قائم رہنا، یاد رکھنا، ارے کل جب حسین کی شہادت ہو جائے گی، نوک نیزہ پر حسین کا سر ہوگا، خیام کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، اللہ اکبر، وہاں زینب پکارے گی ہائے عباس میری چادر لٹ دی ہے، ارے مولا کا تابوت آ رہا ہے زیارت کرنا، ارے حسین تیرا جنازہ نہ اٹھ سکا، کوئی اٹھا نہ سکا، ہم شب یہ تابوت نکالتے ہیں، شب عاشور آئی ہے، ہائے حسین۔